أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. پہلا تو یہ ایک اعلان جو ہم نے کہا تھا 27 اگست کو خون کی عطیہ کے لیے ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں، وہ خود میرا پروجیکٹ نہیں ہے، ہوئز حسین والے خود اناؤنس کریں گے، اعلان کریں گے کہ کہاں کہاں پورے پاکستان میں، تمام پاکستان اس میں حصہ لیں، اور اس کو شہادت کی تاریخوں سے الگ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی مقابلہ نہ ہو کسی اور ماتمیوں سے یا کسی چیز سے. دوسری بات، میں نے کہا تھا کہ بزرگوں پہ جو کہنسال ہوں، بچے پہ، خواتین پہ جہاد ساقط ہے، بوڑھوں پہ جہاد ساقط ہے، تو پھر مولا حسین علیہ السلام نے کیوں بلایا جناب حبیب کو خط لکھ کے؟ جہاد بزرگوں پہ ساقط ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، پھر بھی مستحب ہے، خاص طور سے اگر کسی بزرگ کی رسول خدا یا اہل بیت رسول خدا کے لیے جان دینا مقصود ہو، یعنی ان پہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. میرے خیال میں بات واضح اور روشن ہے. میں نے جس موضوع کو شروع کیا تھا دین و حکمت کے عنوان سے، اسے چند جملے بولوں گا. اب شب گزر چکی، ہم راستے میں بہت زیادہ ہجوم تھا، ٹریفک تھی، جس کی وجہ سے ہمیں تاخیر بھی ہوئی، وہاں سے خود نکلنے میں بہت زیادہ اجتماع تھا، نکل نہیں سکتے تھے، پھر یہاں پہ آنے کے بعد بہت زیادہ ٹریفک. جو چند مطالب پیش کروں گا اسے قبول فرما لیجئے گا، اور رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، آج رات جس قدر ہو سکے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ ہی پڑھتے رہیں، بے انتہا تاکید ہے اس رات میں، کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، امام حسین اور ان کے اصحاب کے جو قاتل ہیں ان پہ لعنت بھیجتے رہیں، اور جس قدر ہو سکے امام حسین کی ذات گرامی کو سلام بھیجتے رہیں، السلام علی الحسین، وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس. یہ جتنا ہو سکے سلام پڑھتے رہیں مولا حسین علیہ السلام کی ذات پہ. اعزائے گرامی, دین حکمت سے بھرا ہے, اور اگر حکمت کو دین سے جدا کر دیا جائے تو بہت سے لوگ دین کو استعمال کریں گے اور قتل عام کریں گے, دین کو استعمال کریں گے اور خود نواس رسول کا خون بہا دیں گے اور کہیں گے ہم جہاد کر رہے ہیں. آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ خود مسلمانوں کا خون بہا دیں گے اور کہیں گے ہم مجاہد ہیں. عزیزان گرامی, اسلام نے تاکید کی ہے کبھی حکمت کا دامن نہ چھوڑنا. دین بھی بغیر حکمت کے سمجھ نہیں آتا, اور جو حسینی ہوگا اس میں حکمت ضرور ہوگی. 1400 سال بعد بھی جو حق و باطل میں تمیز کرے اسے حسینی کہتے ہیں. اس لیے یہ حکمت و دانائی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم حق و باطل میں, اچھائی برائی میں تمیز رکھیں. جناب لقمان کی میں نے وصیت کو پیش کیا تھا, چند جملے سن لیجئے تبرکن, پھر اس کے بعد میں مصاحب کی طرف آ جاؤں گا. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ آپ لوگ سارا دن جلوسوں میں رہے ہوں گے, مجالس میں رہے ہوں گے, خستگی محسوس تو نہیں کر رہے ہیں؟ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی, کہا لا تشرک باللہ, بیٹا شرک نہ کرنا, اور اپنے والدین کی خدمت کرنا. اس کے فوراً بعد کہا واقم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. یہ جو 10 وصیتیں کچھ میں نے کل پیش کی تھیں, نماز کے قائم کرنے کے متعلق نہیں کہا تھا, نماز قائم کرنا. میرے تمام ماتمی بھائی, میرے ماتمی بچے نماز ضرور پڑھیں گے, اور تمام نمازی ماتم ضرور کریں گے. دونوں کے اندر یہ انسجام آنا چاہیے. تو کہا واقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. بیٹا ایک اور کام کرنا, سیاہ فام تھے, افریقہ کے رہنے والے تھے نبی حکیم لقمان, انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا, کہا بیٹا اچھائی کے لیے ترغیب دلاتے رہنا. آج معاشرے میں ایک یورپی کلچر آ گیا, ویسٹرن کلچر آ گیا, مغربی تمدن, اور وہ کیا ہے, مائنڈ یور اون بزنس والا, اپنے کام سے کام رکھو, تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے, اگر میں برائی کر رہا ہوں تو میں برائی کر رہا ہوں. قرآن کہتا نہیں, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. صرف خود نیکی نہ کرو, دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دلاؤ. صرف خود اپنے آپ کو برائی سے مت روکو, دوسروں کو بھی برائی سے روکو. اور اتنا ہی نہیں, پھر جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر کرنا. اِنَّ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, بے شک کہ سب سے بڑی جو انسان کے پاس نعمت ہے وہ صبر کرنے کی طاقت ہے. صبر کرنا بہت بڑی طاقت ہے. الصبر من الایمان کالرأس من الجسد, حدیث ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے نسبت ہے. اگر سر نہ ہو تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں, اور اگر صبر نہ ہو تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے. بغیر صبر کے ایمان باقی نہیں رہتا. صبر کرنا سیکھے, بڑے بڑے پریشانیاں آتی ہیں لیکن ان پہ صبر کرنا سیکھے. بہت سی وصیتیں ہیں. حکمت کی آخری منزل پوچھا گیا سرور کائنات سے, تو آپ نے فرمایا رأس الحکمت, جو سر ہے حکمت کا, حکمت کا جو عروج ہے وہ کس چیز میں ہے؟ فی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں ہے, اللہ کی بندگی میں ہے. آج رات فضائل کی رات نہیں ہے, چند جملے جو پیش کر رہا ہوں انہیں قبول فرما لے. تو جہاں معصوم علیہ السلام سے پوچھا, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے, محمد کہا مولا جناب لقمان کی حکمت کی کوئی ایسی بات بتائیے جو ہمارے کام آئے. کہ جناب لقمان فرماتے تھے کہ میں کبھی وہ سوال نہیں کرتا جو میں پہلے سے جانتا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, جواب جانتے ہیں امتحان کی خاطر یا اپنے علم کے اظہار کی خاطر. کہ میں وہ کبھی سوال نہیں کرتا جس کا جواب پہلے سے جانتا ہوں, نمبر ایک. نمبر دو, دو باتیں صرف. دوسری بات یہ ہے جناب لقمان فرماتے ہیں, میں ان کاموں کی تکلیف ہی نہیں اٹھاتا جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں, ان کاموں میں نہیں پڑتا جن کا مجھ سے تعلق نہیں. یعنی بعض اوقات انسان بے جا مداخلت کر رہا ہوتا ہے. ایک بیلنس رکھنا زندگی میں, توازن رکھنا, یہ بڑا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ کہاں بیلنس رکھیں کہ ہم کسی کو بتائیں کہ آپ نیکی میں حصہ لیں, برائی سے رکیں, اور کہاں بیلنس رکھیں کہ ہم بے جا مداخلت نہ کر رہے ہوں, بے جا مداخلت نہ کریں. جب تک زور و زبردستی سے آل محمد سے بیعت نہیں مانگی گئی آپ خاموش رہے, لیکن جب زور و زبردستی ہونے لگی نہیں آپ کو بیعت کرنا ہی ہوگی, یہ کس نے کیا؟ یزید نے. یزید نے کہا حسین آپ کو میری بیعت کرنی ہی ہوگی. مولا نے فرمایا ہے کہ الدعی ابن الدعی, ایک ایسا جس کے ولدیت کا معلوم نہیں ہے مجھ سے کہتا ہے, رکزنی بین سنتین بین سلت و ذلہ, اس نے میرے سامنے صرف دو آپشن رکھے ہیں, دو چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں, یا میں تلوار اٹھاؤں اور مقابلہ کروں یا پھر پوری زندگی ذلت کی زندگی گزاروں. پھر مولا فرماتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ, ہے ہاتھ من الذلہ,
ہے ہاتھ من الذلہ, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہے ہاتھ من الذلہ.
مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت سے ذلت بہت دور ہے, میں عزت کی موت تو قبول کر لوں گا ذلت کی زندگی قبول نہیں کروں گا. اعزانِ گرامی, جب ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا کہ خدا نہ کرے مجلسوں پہ حملہ ہوگا, جہاں ہماری عزت اور غیرت کا معاملہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو قبول کریں گے. آج پوری دنیا میں ایک روایت ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں, تھوڑا سا وقت اگر لوں گا تو چلیے گا میرے ساتھ. آخری زمانے سے متعلق روایت ہے, سرور کائنات نے فرمایا میرے زمانے میں, یعنی سرور کائنات کے زمانے 1400 برس پیچھے, فرمایا میرے زمانے میں ایک حق ہے اور ایک باطل. کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا حق میں خود ہوں اور جو بھی میرے مخالف ہے وہ باطل ہے. ایک حق اور ایک باطل. میں جانتا ہوں آپ بہت خاص, سارا دن جلوسوں میں رہے مجالس, سن لیجیے گا تھوڑی دیر. حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
صلی اللہ محمد و آل محمد,
میرے زمانے میں ایک حق اور ایک باطل, حق میں ہوں جو میرے مقابلے میں وہ باطل. کہا لیکن جو آخری زمانہ آئے گا اس میں ایک حق ہوگا, ہزاروں باطل ہوں گے. توجہ, آپ نے فرمایا ہزاروں باطل. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سرور کائنات کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ اس زمانے میں حق کو پہچاننا تو بہت مشکل ہو جائے گا, جب ہزاروں باطل ہوں گے اور ایک حق. تو حبیب خدا مسکرانے لگے, نہیں ہے میرے صحابہ, اس زمانے میں حق کو پہچاننا اور بھی زیادہ آسان ہوگا.
کیا کہنے, کیا کہنے,
چلیے گا. تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ کیسے آسان ہوگا جب ہزاروں باطل, آپ کے زمانے میں آپ ایک حق اور ایک باطل, تو کئی لوگ پھر بھی حق پہ نہیں آ پا رہے, باطل کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں, حق پہ نہیں آ پا رہے. آخری زمانے میں ہزاروں باطل اور ایک حق, اور زیادہ مشکل ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں. کہ کیسے مشکل نہیں ہوگا؟ کہ حق سورج سے زیادہ روشن ہوتا,
کیا کہیں
جب سورج طلوع کرتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. توجہ, کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں.
کیا کہنے
توجہ. فرمایا حق سورج سے زیادہ روشن ہوتا, جب حق آتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں, سورج کے آنے پہ سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. کہ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا سارے باطل چھپ جائیں گے.
لبیک یا مہدی. برائے تاجیل امام زمان بلند تر صلوات
محمد وعلی. توجہ فرما رہے ہیں ایزان گرامی, کچھ دیر زحمت دوں گا, میرے ساتھ رہیے گا. ایزان گرامی, ایک روایت میں ہے کہ اتنے باطل ہوں گے اس کے باوجود بھی جو کیمپ ہوں گے, جو خیمے ہوں گے, صرف دو ہوں گے. توجہ, خیمے کتنے ہوں گے؟ صرف دو. امام سے پوچھا, چلے امام سے کہ آپ کے جد نے فرمایا حدیثیں کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اہل بیت نہ سمجھائیں. میرے ایک دوست ہیں, دیوبندی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. تو پہلی مرتبہ میرے ساتھ ان کا ایران جانے کا اتفاق ہوا, بہت سے علماء میرے ساتھ گئے تھے. تو واپس آنے کے بعد انہوں نے پوری کتاب لکھی جب اہل بیت سے متاثر ہوئے, اور انہوں نے لکھا کہ امام محمد ابن اسماعیل بخاری کے 500 سے زیادہ راوی شیعہ ہیں. پریشان ہو کے سن رہے ہیں ذرا, امام بخاری کے 500 سے زیادہ, یعنی آدھی سے زیادہ روایات شیعہ روات سے ہیں. اور کیسے راوی؟ بہت سے لوگوں نے کہا نہیں, اس زمانے کے شیعہ اور ہوں گے, آج کے شیعہ اور ہیں. کہا نہیں, یہ چھٹے امام کے شاگرد تھے, یہاں تک کہ ان میں سے بعض, انہوں نے سب کے نام لکھے. کہا ایسے بھی تھے کہ اگر ان کے کوئی گھر چلا جائے, کہا تب تک کھانا نہیں کھا سکتے جب تک کہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہ کرو. کہا اس کا مطلب ہے جیسے آج شیعہ تھے. وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام افراد اگر امام بخاری کو قبول تھے, جو سب سے بڑے محدث ہیں, نہیں ہے برادران, امام محمد ابن اسماعیل بخاری سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں عالم اسلام کے بھائیوں کے, شیعہ علماء کے نہیں لیکن ہمارے تمام اہل سنت بھائیوں کے, چاہے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جتنے فرقے ہوں, سب میں سب سے زیادہ محترم امام بخاری ہیں. وہ کہتے ہیں اگر امام بخاری کو اس زمانے کا شیعہ قبول تھا تو پھر آج کیوں قبول نہیں ہے.
اتحاد بین المسلمین کے لیے نعرہ میں لگاؤں گا, جواب آپ دیجئے گا. شیعہ سنی, شیعہ سنی, شیعہ سنی, نعرہ حیدری, حیدری بر محمد و آل محمد صلوات.
غور فرما رہے ہیں عزیزان گرام, امام صادق علیہ السلام کیا نہیں جانتے تھے میرے شاگردوں میں کون کون ہے؟ توجہ, کیا انہیں نہیں معلوم تھا کتنے فرقے بن چکے ہیں؟ انہوں نے کبھی نہیں روکا امام ابو حنیفہ کو, جانتے تھے ان کا مسلک الگ ہے. جب وہ پڑھنے آئے تو امام نے نہیں کہا خبردار آپ نہیں آ سکتے, کہا جو آنا چاہے آ جائے, میں پڑھانے والا ہوں. حتیٰ غیر مسلم آئے امام کی خدمت میں پڑھنے. امام ابو حنیفہ 2 برس پڑھے, امام مالک 7 برس چھٹے امام کی خدمت میں رہے, شاگرد رہے. اگر امام بخاری کو شیعہ کی روایت قبول ہے, اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ثقہ ہے, ٹرسٹ وردی ہے, مورید اعتماد ہے. اگر امام بخاری کے نزدیک شیعہ کافر نہیں تو آج کیوں کافر ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام.
نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری پر محمد و آل محمد صلوات.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام, جب تمام بزرگان کو شیعہ اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ قبول ہیں, اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ نہیں آپ ہمارا ہی عقیدہ قبول کیجئے, تب تو آپ ہمیں قبول ہیں. بھائی ہمارا عقیدہ الگ ہے تبھی تو ہم شیعہ ہیں, عقیدہ الگ ہے تو شیعہ ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, عقیدہ الگ ہے تو میں شیعہ ہوں, عقیدہ الگ ہے تو آپ کے یہاں بھی مختلف نظریات ہیں, مسالک ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اگر تم میرا مسلک نہیں مانتے تو تم کافر و تکفیریت ہے, یہ پیغمبر کا اسلوب نہیں ہے, یہ حبیب خدا کا اسلوب نہیں. حبیب خدا نے رواداری سکھائی, مدارات نہ سرور کائنات کی رواداری. یہاں تک وہ یہودی اور عیسائی جو حبیب خدا پہ ایمان نہیں لائے تھے مدینے میں رہتے تھے, رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے, کتابیں اٹھا کے دیکھیے. یہودیوں عیسائیوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا, لیکن رسول خدا نے کبھی نہیں کہا او یہودیوں جب مجھے نہیں مانتے تو یہاں کیوں رہتے ہو, عیسائیوں نکل جاؤ مدینے سے مجھے نہیں مانتے. بھائی ابھی چند صدیوں پہلے تک یہودی عیسائی تمام مسلمان ممالک میں تھے, سب سے بڑی دنیا کی آبادی یہودیوں کی تھی, آج صرف 1.5 کروڑ رہ گئے. کہاں گئے؟ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا, عقیدے کو دیکھا, مسلمان ہو گئے.
کیا بات ہے؟
آج وہ یہودی جو ہمارے ممالک میں تھے وہ کہاں ہیں؟ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, میں نے خود, مجھے کسی نے, ایک صاحب نے بھیجا کہ بھئی یہ ایک ملک میں, نام لینا مناسب نہیں ہے, نہ اس ملک کا نام لوں گا نہ ان کے چینل کا, انہوں نے دکھایا چار افراد بٹھایا, ایک مسلمان ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, اور ایک یا زرتشت ہے یا صابئی میں سے بٹھایا. سب سے زیادہ جو لڑائی ہوئی وہ ایک یہودی نوجوان میں اور ایک مسلمان نوجوان میں, ٹی وی پہ. دونوں عرب ملک کے تھے, بحث ہوئی یہاں تک کہ اس یہودی نے کہا کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا, اس مسلمان نے مجھے اتنی باتیں سنائی. تو آخر میں انہوں نے کہا بھائی آخری جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں سب کا ڈی این اے ہوگا. ڈی این اے سمجھتے ہیں؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پتا چلتا ہے کس کا شجرا کس سے ملتا. جب انہوں نے دونوں کا ڈی این اے کیا تو پتا چلا کہ وہ مسلمان اسی یہودی کے گھرانے سے تھا. توجہ, یہودی رونے لگا زارو قطار, مجھے تعجب ہے اس کے اور میرے اجداد ایک ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ مسلمان کیسے ہو گیا, میں تو یہودی ہوں. انہوں نے کہا زیادہ دور بھی نہ جاؤ, 6-7 نسلوں پہلے تمہارے اجداد وہی ہیں. اس مسلمان سے پوچھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا میرے اجداد کون, کہ اپنے باپ دادا سے پوچھو. اس کے خاندان کے ایک بزرگ نے بتایا چند 100-150 سال پہلے ہمارے سارے اجداد یہودی تھے, مسلمان ہوئے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. نعرہ حیدری, حیدری بر محمد و آل محمد صلوات.
دین میں حکمت ہے, تھوڑی سی دیر چلیے گا میرے ساتھ. دین حکمت, یہاں برصغیر پاک و ہند, آج آپ کے ایک بہت بڑے سیاستدان نے کہا, آج نہیں انہیں دنوں, کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ نہیں ہے, 30 کروڑ سے زیادہ ہے. اور بتایا کہ کراچی کی آبادی 1.60 کروڑ بتائی جاتی ہے, 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے. لاہور کی آبادی 1 کروڑ بتائی جاتی ہے, 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے. اور بتایا انہوں نے کہ 30 کروڑ سے زیادہ آبادی زیادہ ہے. تو 30 کروڑ پاکستان میں, 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں, 17-18 کروڑ بنگلہ دیش میں. یہ جو برصغیر پاک و ہند ہے نا, یہاں جو مسلمان آئے تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے, وہ چند سادات تھے. آج یہ 70-80 کروڑ کی آبادی برصغیر کے اندر مسلمانوں کی, اگر ان میں دیکھیں تو 2-3 کروڑ سے زیادہ وہ نہیں ملیں گے جو عرب سے ایران سے آئے، باقی سب مقامی ہیں، نہیں ہے مجمع؟ ان سب کے شجرے اگر دیکھیں گے تو پیچھے ہندوؤں سے مل جائیں گے. تو پھر مانو نا، اسلام تلوار سے نہیں مسلمانوں کے کردار سے پھیلا.
کیا بات ہے! قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، نہ رہے دری پر محمد و آل محمد صلوات.
دنیا کی سب سے بڑی آبادی، مسلمان آبادی، انڈونیشیا 28 کروڑ کے قریب آبادی. جب وہاں کی تاریخ معلوم ہوئی، میں فارس گیا، ملیشیا وغیرہ، تو وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا، آپ لوگ کب مسلمان ہوئے تھے، کیسے مسلمان ہوئے؟ زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں. تو پتہ چلا یمن سے وہاں کچھ تاجر گئے تھے، سید محمد دیباج، جب شجرا دیکھا تو پتہ چلا امام جعفر صادق کے پوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ کردار آل محمد تھا جنہوں نے یہ مختلف علاقوں کے اندر تبلیغ کی. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، آج سینٹرل ایشیا، آذربائیجان وغیرہ سب جگہ جائیں گے نا آپ، تو وہاں پہ بھی آل محمد کے بیٹے بیٹیوں کے روزے ملیں گے. یہ آپ کے پاکستان میں اسی کراچی میں عبداللہ شاہ غازی، یہ چھٹے امام کے زمانے میں یہاں آئے. یہ اور بات ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی، جس نے سادات کے قتل کے لیے یہاں پہ فوج بھیجی تھی، اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے ان لوگوں نے دین اور اسلام پہنچایا ہوگا، لیکن آل محمد نے ان سرزمینوں پہ اسلام پہنچایا. دین حکمت کے ساتھ آیا. میں جو پیش کر رہا تھا اسی پہ تمام کروں گا بات، کہ آخری زمانے میں صرف 2 کیمپ ہوں گے، 2 خیمے ہوں گے. جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ 2 سے باہر نہیں ہوں گے. ہر آدمی انہی 2 خیموں میں سے کسی ایک خیمے میں آتا ہوگا، دنیا کا ہر آدمی. امام کی حدیث ہے، میں نے کربلا معلہ کے بہت بڑے بزرگ عالم سے اس کو میں نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے، ایک حسینیوں کا، دوسرا یزیدیوں کا. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، آخر زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے. اب پوری دنیا کو فیصلہ کرنا کہ وہ کون سے خیمے میں رہنا چاہتے ہیں. روایات میں ہر آدمی فیصلہ کرے گا. کہ مولا سب لوگ پہلے سے تیار ہوں گے، کہ کچھ لوگ آخری لحظے تک انتظار کریں گے، لیکن جیسے ہی امام کو دیکھیں گے اور جس میں تعصب نہیں ہوگا تو امام کو تسلیم کرے گا. ہو نہ ہو محمد کا بھیجا ہوا یہ آخری وصی حق ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
بس بھائی، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. یہ شب کربلا میں امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کی تھی شب عاشور. پہلا حصہ عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اہل بیت کے لیے، اور تیسرا حصہ اصحاب کے لیے. جب جناب سید الشہداء اہل بیت کے خیموں میں جا رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں تشریف لائے اور اب مولا نے دیکھ لیا کہ اب دلاسوں کا وقت نہیں رہا، اب تسلی دینے کا وقت نہیں ہے، تو بہت کھل کے فرمایا، زینب کل عباس مارے جائیں گے۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، پھر فرمایا، زینب علی اکبر بھی مارے جائیں گے، زینب قاسم مارے جائیں گے، اونو محمد مارے جائیں گے۔ جناب زینب زارو قطار گریہ کر رہی، مولا نے جب نام گنوائے تو صرف اہل بیت کے، ابھی انصار کے نام نہیں بتائے تھے، اصحاب کے نام نہیں بتائے تھے۔ بی بی نے ایک سوال کیا روتے ہوئے، بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا ہے نا، یہ کہیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے؟ نانا کو، بابا کو، بھائی حسن کو، ان کے اصحاب نے چھوڑ دیا تھا۔ بس یہ جملہ جناب حبیب کے کانوں میں پڑ گیا جو خیموں کی حفاظت کر رہے تھے، بس یہ جملہ سننا تھا، جناب حبیب نے آواز دی، او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی پریشان ہے۔ اور ایک مرتبہ آواز دی جناب حبیب نے، کہا، بی بی اے آقا زادی، اگر آپ حکم کریں گی نا تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر قلم کر دیں گے۔ جناب زینب نے روتے ہوئے دعا دی، مولا حسین نے فرمایا، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے جد کو، نہ میرے بابا، نہ میرے بھائی کو ایسے اصحاب ملے۔ بس بھائی رات گزرتی رہی، مولا حسین پھر انصار کے ساتھ بیٹھے، ایک جملہ رات کا پیش کر کے صبح کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک چکے ہیں، لیکن کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج کی رات رونے کی رات ہے، جتنے بھی آپ میں خستگی ہو گریے کو کم نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج امام زمانہ فرماتے ہیں، میں صبح و شام اپنے جد حسین پہ گریا کروں گا، لأندبن عليك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما۔ اے میرے جد حسین، اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اے میرے جد حسین، جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ اے میرے جد حسین، اب ہمیں کسی کو روکنے نہیں دوں گا، یہ گریہ صبح و شام جاری رہے گا۔ بس بھائی میں دیکھ رہا ہوں زیارات بھی آمادہ ہیں، ماتمی بھی آمادہ ہیں، آپ لوگ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن ایک سوال کروں، جب آپ روتے ہیں تو آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے؟ آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے ایک جملہ لکھا، کہا، شب عاشور ایک ایسا لہجہ ہے جہاں مولا اپنے مصائب پہ خود رو رہے ہیں، کہا، سب کو جمع کیا، بیبیوں کو بھی، بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، اور ایک مرتبہ مولا سب کو دیکھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، کہتے ہیں، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، بیبیوں کو دیکھ کے روتے تھے، انہیں کل قیدی بنا لیا جائے گا، کسی کو تماچے لگیں گے، کسی کی چادر نیزے سے اتاری جائے گی۔ پھر اپنے بیٹوں کو دیکھتے، ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے، بھائیوں کو دیکھتے، ان کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا آج کے رات۔ واہ مصیبت، رات گزر گئی، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، جیسی صبح ہوئی نا مؤذن نے کہا، مولا فجر کا وقت داخل ہو گیا، اجازت ہے اذان دے دوں؟ مولا نے فرمایا، نہیں اے میرے مؤذن، آپ رک جائیے، ابو سمامہ علی اکبر سے کہیے وہ اذان دے دیں، جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، پھپھیوں کے کانوں میں آواز آئی، ساری پھپھیاں تڑپنے لگیں، کوئی کہتی تھی واہ علی اکبر، کوئی کہتی تھی ہائے بھائیا کی آواز میں کتنا درد ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اگر سن کے روئیں گے تو ایک جملہ پیش کروں، میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے سارے فاصلے مٹا دیے ہوں گے، جب کربلا میں اذان ہو رہی ہوگی نا فجر کی، تو مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ سے فاصلے ہٹائے ہوں گے، جب فاصلے مٹائے تو مدینے میں کوئی بی بی اذان کی آواز سننے لگی، نام فاطمہ صغرا ہوگا، رو رو کے کہتی ہوگی بھیا اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بس بھائی، مولا کی تین رخصتیاں ہیں، شہادت نہیں پڑھوں گا، تین رخصتیاں ہیں میرے مولا کی. مجھ سے بھی کسی نے کہا کہ اگر ہو سکے تو جنگ پڑھ دیجئے گا، میں جنگ نہیں پڑھ سکتا، کوشش کروں گا تھوڑی جنگ سنا دوں. مولا کی تین رخصتیاں ہیں، جانتے ہیں کن کن سے رخصتی ہے مولا کی؟ پہلی مولا سجاد سے، دوسری رخصتی جناب زینب سے، اور تیسری رخصتی تو آپ جانتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی بی بی سے. اگر یہاں کوئی اولاد والا بیٹھا ہے، اگر کسی کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے، آج اپنی بیٹی کو پیار کر کے کہیے گا حسین کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پہلی رخصتی پیش کر رہا، دو جملے جنگ کے سنا دوں. ایک مرتبہ مولا میدان کربلا میں آئے، جب سارے انصار مارے گئے، مولا کے سارے بھائی شہید ہو گئے، انصار شہید، دونوں بیٹے شہید، بھتیجے بھانجے سب شہید ہو گئے، اب مولا تنہا رہ گئے. ایک مرتبہ مولا نے زلجنا پہ سرور کائنات کے اپنے نانا کی سواری پہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، ذوالفقار نکالی، کہ ذوالف اے زلجنا، یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، یہ مجھے بڑی آسانی سے مار لیں گے، زلجنا ذرا مجھے فرات تک پہنچا دے. مولا نے زمین پہ خط کھینچا، زلجنا کو پانی میں اتارا، کہ تم نے میرا پانی بند کیا تھا، میرا گھوڑا بھی پانی میں ہے. اب جانتے ہو عمر سعد نے کیا کیا؟ اس نے پھر حملہ کیا. مولا حسین نے حملہ کیا، ساری فوج کو پیچھے پھینکا، پھر دوبارہ تین حملے کیے. ایک مرتبہ شمر نے آواز دی، او عمر سعد، میں حسین کی نفسیات سمجھ گیا. عمر سعد نے کہا پھر کیا کریں، حسین تو آسانی سے شہید نہیں کیے یا مارے نہیں جا سکتے، کیا کریں؟ تو شمر ملون نے کہا اب حسین پہ کوئی حملہ نہ کرے. کہا پھر کس پہ حملہ کریں؟ کہا اب خیموں پہ حملہ کرو. میں نے دیکھ لیا حسین کو اپنی پرواہ ہے ہی نہیں، حسین کو پرواہ ہے تو بہنوں کی. بس شمر کا کہنا تھا، عمر سعد نے کہا فوج سے کہو خیموں پہ حملہ کرے. مولا حسین نے دیکھا سارے اشقیا خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں. مولا نے زلجنا کی لگاموں میں ہاتھ ڈالا، کہا میرے نانا کی سواری میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری زندگی میں میری بہنوں کے خیموں پہ حملہ ہو، او زلجنا مجھے خیمے تک پہنچا دے. زلجنا نے مولا کو پہنچایا، مولا نے آواز دی، دشمنوں حسین زندہ، میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. اجرکم اللہ، خدا کی قسم میرے سینے میں دم نہیں ہے، بالکل اپنے آپ کو بے حال محسوس کر رہا ہوں اور جی کر رہا ہے پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. سنیں گے مسائل، جب مولا نے ساری فوج کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا نا، مولا آخری مرتبہ خیموں میں آئے. ایک مرتبہ اس خیمے میں آئے جہاں چٹائی پہ مولا سجاد لیٹے ہوئے تھے. مولا حسین نے آ کے دایاں بازو پکڑا اور ایک مرتبہ کہا، میرے بیٹا سجاد، میرے لال، میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں. بیٹا میں کچھ وصیتیں کرنے آیا ہوں، اگر میں کسی کو نظر آ رہا ہوں تو میری طرف دیکھیے گا. مولا سجاد نے بابا کو محسوس کیا، فوراً آنکھیں کھولی، مولا حسین کو دیکھا. جیسے ہی مولا سجاد نے اپنے بابا حسین کو دیکھا، دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، فوراً کہا، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. اینا اینا عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا، قد ذبح، سجاد آپ کے چچا مارے گئے. مولا سجاد نے کہا، اینا اینا اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ مولا حسین نے فرمایا، سجاد آپ کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. بس ابھی رک جائیں، میں پڑھوں گا مسائل، پڑھوں یا روک دوں؟ کچھ لوگ، کچھ جوان ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں روک دیں، برداشت نہیں ہو رہا، لیکن میں دو جملے پڑھوں گا بس. بھائی مولا سجاد کو کچھ مولا حسین نے وصیت کی، سنیں گے وصیت؟ بس بھائی اگر رک کے سنیں گے تو میں وصیت سناؤں، گریہ ضرور کیجئے گا لیکن رک جائیں. جانتے ہیں کیا پہلی وصیت؟ کہ سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے ماننے والوں سے ملیے گا تو ان سے کہیے گا، جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کریں. میں رسول خدا کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے پیاسا مارا گیا. اجرکم اللہ، بھائی دو مقامات پہ مولا نے آپ کو یاد کیا. یہ پہلا مقام، جب ٹھنڈا پانی پئیں، ابھی سبیل پہ جائیں گے نا، جب شربت پئیں تو فوراً کہیے گا، مولا حسین آپ کی پیاس پہ قربان. دوسرا موقع جہاں مولا حسین نے آپ کو یاد کیا، جانتے ہیں کون سا موقع؟ مولا نے فرمایا، یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی. اے کاش آپ سب کربلا میں ہوتے، میں نہیں کہہ رہا، مولا فرما رہے ہیں، اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا، ایک ہرملا نے تیر مارا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے لگ رہا ہے برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر کوئی کمزور دل کا ہے تو ابھی اٹھ جائے، یہ مولا کی پہلی رخصتی ہے. دوسری رخصتی زیادہ دردناک ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کہتی ہیں، اگر مجھے مصائب سنانے ہیں تو پھر مجھے میرے بیٹے کے، میری بیٹی سے ودائی کے مصائب سناؤ. جناب سیدہ سے برداشت نہیں ہوتے، دوسری ودائی جناب زینب سے. پڑھوں یا نہ پڑھوں، برداشت کریں گے؟ مولا آئے اپنی بہن کے خیمے میں، کہا بہن زینب، ایتین بھی سو، مجھے ایک پرانا لباس لا دیجئے. مولا نے اپنی ابا قبا پہ پرانا لباس پہنا. بس بھائی میں کچھ نہیں کہہ رہا، کچھ نہیں پڑھ رہا، اگر دیکھ سکے مجھے دیکھیے گا. مولا حسین ایک مرتبہ چلے بہن کے خیمے سے باہر نکلنے والے تھے کہ بی بی نے آواز دی محلن محلن یا اخی، اے میرے بھائی آہستہ آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا. بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، بس ماں کا نام سننا تھا. مولا کے آنسو بہنے لگے، کیا وصیت کی تھی میری ماں نے؟ کہا بھیا ذرا گریبان کھولیے گا. مولا نے گریبان کھولا، جناب زینب نے اپنے آپ کو پنجوں پہ کھڑا کیا، مولا حسین کے گلے کو چومنا شروع کیا. کہا بہن یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا بھیا اما نے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے میری طرف سے گلے کو چوم لینا. مولا نے فوراً کہا بہن اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے. بی بی نے چادر ہٹائی، میرے مولا نے کلائیاں چومنا شروع کی. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بابا نے وصیت کی تھی حسین جب زینب سے ودا کرنا زینب کی کلائیاں چوم لینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا. ابھی نہیں زیارات آئیں گی، میں بھی پڑھوں گا. اجرکم اللہ، جناب سیدہ آپ کا گریہ قبول فرمائیں، جناب مولا مشکل کشا آپ کا رونا قبول فرمائیں، جناب رسول خدا آپ کا پرسا قبول فرمائیں. بس بھائی آخری جملے، میرے سینے میں اب طاقت نہیں ہے، میری کمر میں بھی درد ہے، سینے میں بھی درد ہے. اگر دیکھ سکے سب دیکھیے گا. مولا ایک مرتبہ سب بیویوں سے ملے، خیمے سے باہر آ گئے. جب خیمے سے باہر آئے نا تو شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں نظر یمینا و نظر شمالا. مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، اور پھر بلند آواز سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، ذرا آ کے دیکھیے میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں رہا. راوی میرے بھائی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرے بزرگ ہیں. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں آئیے گا، سنیں گے. راوی اہل سنت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب مولا حسین کہہ رہے تھے نا مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خیموں کے اندر سے ایک برقع پوش بی بی باہر آ گئی. کہا بھیا غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، ابھی زینب زندہ ہے. میں آپ کو سوار کراؤں گی. پیچھے کوئی گر گیا، مجھے نہیں معلوم ہے پڑھوں نہ پڑھوں. میرے مولا زلجنا پہ سوار ہو گئے. جب سوار ہوئے نا مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنا کو ایڑ لگائی، کہا زلجنا آگے بڑھ. مولا نے دوسری مرتبہ فرمایا زلجنا آگے بڑھ. جب زلجنا پھر بھی آگے نہیں نا بڑھا، مولا نے ایک مرتبہ رو کے کہا زلجنا میرے انصار مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، سر جھکا کے اشارہ کیا. مولا نے دیکھا زلجنا کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے. ابھی نہیں، روکے میرا بچہ، میرے بھائی، میرے بچے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا، میں تو شہادت پڑھنے والا تھا، ایسے روئیں گے میں نہیں پڑھوں گا. اگر آپ برداشت نہیں کریں گے نہیں پڑھوں گا. دو منٹ بس، ہاتھ جوڑ کے میں سید ہوں میں کہہ رہا ہوں، دو جملے سن لیجئے. مولا زلجنا سے اتر آئے،
چھوٹی سی بی بی کو گلے لگایا. سکینہ کیا بات ہے میری بیٹی، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ بی بی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے. بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا. نہیں میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بھائی بیٹھ دو منٹ. مولا نے فرمایا بیٹی میں نے تفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا. بیٹی میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں ان کا دین بچاؤں گا. بیٹی میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں اپنے نانا کا دین بچانے. بیٹی میری ایک وصیت ہے. فرمائیے بابا جان. بیٹی آج رات ماں جہاں سلا دے سو جائیے گا، ضد نہ کیجیے گا. اما مجھے بابا کے پاس جانا، اما مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے بابا کا سینہ چاہیے. میں بھی بیٹیوں والا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ رہا. جناب سکینہ نے ایک مرتبہ کہا بابا جان جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے نا تو بابا جان آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے بیٹیوں کا بھی حصہ. بابا جان آپ بھیا علی اکبر کو اپنے ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو اپنے ساتھ لے گئے. بابا جان یہ بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے، میرے سر میں خاک کیوں ڈالی؟ مولا نے کہا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں شہادت نہیں پڑھوں گا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے بابا جان آپ جا رہے ہیں، بابا جان اب میں نہیں روکوں گی، لیکن بابا جان مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے. مولا حسین خاک کربلا پہ لیٹے، بی بی کو سینے پہ لٹایا اور رو کے کہا بی بی جب تماچے لگے پڑھوں؟ ختم ہو گئے مصائب، پتہ نہیں کون کون بے ہوش ہو گیا. مجھے کل بتایا ایمبولنس لے آنی پڑی تھی مسورات میں، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا. میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، مولا نے جنگ شروع کی. ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. سب میری طرف دیکھیے گا، مولا زلجنہ سے زمین پہ آئے، کسی برقع پوش بی بی نے برقے کا دامن پھیلایا میرے لال.